نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. میرے محترم بزرگ اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نوازنا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں سب کو دیتے ہیں، نافرمانوں کو بھی دیتے ہیں، فرما برداروں کو بھی دیتے ہیں، ایمان والوں کو بھی دیتے ہیں اور کافروں کو بھی دیتے ہیں. وہ ہمارا رب ایسا ہی ہے کہ وہ سب کو نوازنا چاہتا ہے، سب کو دینا چاہتا ہے اور وہ کسی سے کچھ نہیں مانگتا اور کسی سے کچھ نہیں لیتا. وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اور اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. وہ ذات ایسی ہے، بے نیاز ہے. اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں، سب کو اس کی ضرورت ہے ہر وقت، لیکن اس بادشاہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. اس اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی. الم ترو ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ تعالیٰ اپنی پہچان قرآن میں مختلف انداز سے کراتے ہیں کہ انسان اللہ کو پہچان لے، چونکہ جو پہچانے گا نا، پہچان کے بعد پھر بات کچھ اور ہوتی ہے. ایک آدمی جو ہے کسی تھانے میں چلا گیا تو اس کے ساتھ اس کا چھوٹا سا بچہ بھی تھا، تو وہ تھانے دار کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور وہ کانپ رہا تھا بیچارہ کہ اگر تھانے دار ایف آئی آر درج کر لے گا تو میرے اوپر کوئی کیس آ جائے گا اور مقدمہ درج ہو کے میں جیل میں چلا جاؤں گا، سزا ملے گی. تو تھانے دار کی حیثیت کو، اس کی طاقت کو سمجھتا ہے، تو وہ تھانے میں اس ڈر اور خوف اور کیفیت کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے. اور اسی آدمی کا ایک بیٹا ہوتا ہے چھوٹا سا، جو اس تھانے دار کے میز کے اوپر جو چیزیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں اسے کھیل رہا ہوتا ہے. کبھی وہ پتھر سے ہاتھ لگا رہا ہے، کبھی وہ تھانے دار کی ٹوپی کو ہاتھ لگاتا ہے، کبھی اس کے پھولوں کو چھیڑتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بچے کو معرفت نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کہ یہ کون ہے. ایسے ہی میرے بھائیوں، آج ہماری مثال اس بچے کی ہے. ہم اللہ کے گھر میں آتے ہیں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں. ہمارا بادشاہ کون ہے؟ ہمارا رب کتنی طاقت والا ہے؟ اس کے ہمارے اوپر کتنے بڑے احسانات ہیں اور اس کی کتنی نعمتیں ہیں اور اس کی کتنی عطائیں ہیں؟ وہ ہمیں کیا دینے والا ہے اور اس نے کیا دیا ہے، اس کا ہمیں کوئی پتہ نہیں. تو ہم اللہ کو نہیں پہچانتے، اللہ کی معرفت نہیں ہے. جس اللہ پاک نے یہ ساری کائنات ہمارے لیے بنائی ہے، اس کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ اللہ تعالی لم یتخذ صاحبہ ولا ولدا، نہ اس کی بیوی ہے اور نہ اس کی اولاد ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس کے ماں باپ ہیں اور نہ مخلوق میں کوئی اس کا شریک ہے. ولم یکن لہ شریک فی الملک، ولم یکن لہ ولی من الذل، نہ کوئی اس کا مددگار ہے. اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. اس اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بڑی نعمتیں بنائی. الم ترو ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمان کی ہر نعمت اس نے ہمارے لیے بنائی ہے. اور پھر فرمایا و اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنا. ایک آدمی ہمیں چائے کی ایک پیالی پلا دے نا، تو ہم اس کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں. کوئی پریشانی کا موقع ہو تو وہ کوئی مدد کر دیں، تو ساری زندگی اس کے احسان کو مانتے ہیں. جس مالک نے ہمیں ساری کائنات گفٹ کی ہے، ساری کائنات گفٹ کی ہے، ہمارے پاس اس کے لیے وقت نہیں ہے، ہمارے پاس اس کے لیے وقت نہیں ہے، اس کو ہم وقت نہیں دیتے. تو اس اللہ نے ہمیں یہ ساری کائنات کی ہر نعمت ہمیں گفٹ کی ہے، ہر نعمت گفٹ کی ہے، سب چیزیں دی ہیں ہمیں اس نے. اور فرمایا کہ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، اس نے ظاہری نعمتیں بھی دیں جو نظر آتی ہیں سب کو، سر سے لے کے پیر تک کا جسم اس نے ہمیں دیا ہے، اور بن مانگے دیا ہے. اور وہ بات ہے نا، اور اس نے روحانی نعمتیں بھی دی ہیں. اللہ پاک نے ہمیں ظاہری نعمتیں بھی دیں، روحانی نعمتیں بھی دیں. ایک اللہ والے تھے، تو کسی بادشاہ نے ان کو کوئی ہدیہ پیش کیا تو انہوں نے لینے سے انکار کیا اور کہا کہ تیرا اور میرا بادشاہ وہ ایسا ہے کہ وہ مجھے بغیر مانگے ہی دے دیتا ہے، اور اس نے بڑی نعمتیں مجھے دی ہیں، بغیر کسی منت خوشامد کی دی ہیں، بغیر کسی احسان جتائے کی دی ہیں. آپ آج نعمت دیں گے تو کل آپ چاہیں گے کہ میں آپ کے تابع رہوں. اگر کوئی اس کا نافرمان ہو پھر بھی وہ اس کو دیتا ہے، بلکہ نافرمانوں کو تو اس نے زیادہ نعمتیں دی ہیں، کافروں کو تو زیادہ نعمتیں دی ہیں. تو میں اس بادشاہ سے کیوں نہ لوں جو بغیر کسی منت کے دیتا ہے، بغیر کسی خوشامد کے دیتا ہے، اور اس کو کوئی غرض نہیں ہے مجھ سے. یعنی دنیا میں کوئی کسی سے کوئی کسی کی مدد کرتا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی غرض تو ہوتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ اللہ کی کوئی غرض نہیں ہے. ماں باپ بھی محبت کرتے ہیں اپنی اولاد سے، لیکن اس میں غرض چھپی ہوئی ہوتی ہے کہ اولاد سے ہمارا نام بلند ہوگا اور کل اولاد بڑھاپے میں کام آئے گی. اللہ پاک کے یہاں یہ بھی نہیں ہے، کوئی غرض نہیں ہے، اللہ کی محبت کے برابر کوئی محبت نہیں ہے، اور اللہ کی عطا کے برابر کسی کی عطا نہیں ہے. کوئی عطا اللہ جیسی عطا نہیں ہے، اور کوئی نعمت اللہ کی نعمت جیسی نہیں ہے. وہ ایسا اللہ ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی کافر اللہ تعالیٰ سے یہ کہے کہ اللہ میری روزی نہ دے مجھے، تو اس کو بھی اللہ دیتے ہیں، اللہ اس کو بھی دیں گے، وہ تو رب ہے، وہ تو رب ہے. تو کبھی کسی مسلمان کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میری سنتے نہیں ہیں، کیونکہ وہ تو کافروں کے بھی سنتے ہیں اور انکار کرنے والوں کو بھی دیتے ہیں. تو اللہ کی شان تو بہت بڑی ہے. تو اللہ پاک نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں. ایک بزرگ فرمانے لگے کہ پہلے زمانے کے بادشاہوں کے پاس بھی وہ نعمتیں نہیں تھیں جو آج ہمارے پاس ہیں. پہلے زمانے کے بادشاہ کہیں جاتے تھے تو پیدل یا بیل گاڑیوں میں یا گھوڑے اور گدوں پہ سوار ہو کے جاتے تھے، بس اونٹ پہ یہ ان کی بڑی سواری تھی. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں سائیکل، اس سے تیز سواری ہے، موٹر سائیکل اور ریل گاڑی اور ہوائی جہاز، وہ سواریاں دیں جو پچھلے بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں ہوئیں. ایسی سواریاں اللہ پاک نے ہمیں دی ہیں، پچھلے بادشاہوں سے زیادہ نعمتیں دی ہیں. پچھلے بادشاہوں کے زمانے میں بجلی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بجلی کی نعمت عطا فرمائی ہے. پچھلے زمانے بادشاہوں کے زمانے میں مواصلات یعنی رابطے کا کوئی ایسی شکل نہیں تھی کہ یہاں سے بیٹھ کے تھوڑی دیر میں آپ دنیا میں کہیں سے بھی رابطہ کر لیں. وہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے پچھلے زمانے کے بادشاہوں کو بھی نہیں دیں، اللہ پاک نے ہمیں ان سے زیادہ دیے ہیں. ان کو ٹھنڈا پانی میسر نہیں ہوتا تھا, کوئی مٹکے میں رکھتے تھے یا کوئی اور چھاؤں وغیرہ میں رکھتے تھے. اللہ پاک نے ہمیں فریج دے دیے, فریج کی نعمتیں دے دی. وہ نعمتیں جو اللہ پاک نے پچھلے زمانوں میں بادشاہوں کو بھی نہیں دی تھی, اللہ پاک نے ہمیں ان نعمتوں سے نوازا ہے. تو اس مالک کا کتنا بڑا احسان ہے, کتنا بڑا اس کا کرم ہے. پھر اس مالک نے ہمیں ظاہری نعمتیں بھی دیں اور باطنی نعمتیں بھی دیں. باطنی نعمتیں, اور وہ ایسا رب ہے, اس نے یہ بتایا کہ تم اگر یہ چاہتے ہو کہ میری نعمتیں بڑھ جائیں تو میری نعمتوں کا شکر ادا کرو. شکر ادا کرو گے تو میں اور نعمتیں دوں گا, کم نہیں کروں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا, وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس نے عرض کیا کہ اللہ نے مجھے بڑی نعمتیں دی ہیں اور میں سنبھال نہیں سکتا ہوں, آپ اللہ تعالیٰ سے فرما دیں کہ اسے کچھ کم کر دیں. اور ایک شخص جو ہے وہ جا رہے تھے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے دیکھا کہ انہوں نے پتوں سے اپنے جسم کو چھپایا ہوا ہے. تو اس نے کہا کہ موسیٰ, آپ اللہ تعالیٰ سے عرض کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کپڑے ہی دے دے, اور تو کچھ نہیں, کپڑے ہی دے دے, کپڑے بھی نہیں ہیں میرے پاس. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو وہ پہلے والے شخص نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ سے کیا بات ہوئی, کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میری نعمتوں کی ناشکریہ کرو تو نعمتیں چھن جائیں گی, ختم ہو جائیں گی. تو اس نے کہا کہ میں ناشکری تو نہیں کر سکتا کہ اللہ پاک اتنی بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائیں اور اتنے بڑے احسانات اللہ پاک کے ہوں اور میں اس کی ناشکری کروں. تو اس نے کہا نہیں, میں تو شکر ادا کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نعمتیں اور بڑھا دی, نعمتیں اور بڑھ گئی. اور دوسرے شخص کے پاس آئے تو اس سے کہا کہ, اس نے پوچھا کہ کیا جواب ملا, کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرو تو بڑھا دوں گا. انہوں نے کہا کیا شکر ادا کروں گے, پہننے کے لیے تو کپڑے بھی نہیں ہیں, تو ہوا چلی تو وہ پتے بھی اڑ گئے اور ننگا ہو گیا بیچارہ. تو ناشکری نے نعمتیں چھین لی. اگر ہماری نعمتیں بڑھ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں, اگر نعمتیں گھٹ رہی ہیں تو یہ ناشکری ہے. ہر بھائی اپنی ذات میں سوچے, کہیں جاب چلی گئی, کہیں کوئی پریشانی آ گئی, کہیں کوئی پریشانی آ گئی مالی جانی, کسی طرح کی کوئی مصیبت آ گئی, کوئی آفت آ گئی, کوئی بلا آ گئی, کوئی نعمت چلی گئی, تو سوچے کہ میں نے ضرور ناشکری کی ہوگی. کہ ناشکری یہ ہو نہیں سکتا کہ شکر ہو اور نعمت بڑھے, نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. شکر سے نعمت بڑھتی چلی جائے گی, شکر سے نعمت بڑھتی چلی جائے گی. اور ہر اللہ تعالی کی ہر چیز میں نعمت کے رخ کو سوچے. منا کا حادثہ ہوا نا, حرم کا حادثہ ہوا, لوگ کہیں جی دیکھو کتنا بڑا حادثہ ہو گیا. تو دنیا میں ان سے خوش قسمت انسان تو تھے نہیں, موت تو لکھی ہوئی تھی سب کی, موت تو وقت سے پہلے, موت سے تو کوئی بچا نہیں سکتا کسی کو. اور بہترین موت یہ ہو گئی کہ حرم شریف میں مطاف میں بیٹھے ہوئے تھے, طواف کر رہے تھے اور احرام کی حالت میں تھے اور اللہ کے گھر میں تھے, شہادت کی موت ہو گئی. اس سے بڑھ کر کے اللہ کرے ایسی موت تو ہم سب کو اللہ پاک بیت اللہ میں موت عطا فرمائے, اللہ ہمیں طواف کرتے ہوئے موت عطا فرمائے, اللہ ہمیں احرام کی حالت میں موت عطا فرمائے. منا میں جو ہے وہ جو موت ہوئی اس سے بڑھ کر تو کوئی موت نہیں ہے, اس لیے کہ عرفات میں سارے گناہ معاف ہو گئے اور احرام کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت تک جب آدمی کا, ایک صحابی کا انتقال ہوا عرفات میں, تو آپ نے فرمایا کہ اس کو احرام میں ہی دفن کر دو اور قیامت تک ایک فرشتہ اس کی طرف سے حج کرے گا اور قیامت تک اس کا یہ حج چلتا رہے گا. قیامت تک کے لیے حج ان کے نام اعمال میں لکھے جائیں گے. اور شہادت کی موت ہو گئی تو ایک تو یہ رخ ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچنے کا. اور اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں, انسان اس کو سمجھتا نہیں ہے. ایک اللہ والے بیمار تھے تو وہ بیماری میں بڑے خوش تھے, تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنے خوش کیوں ہیں بیماری میں؟ کہنے لگے کہ الحمدللہ. کہنے لگے کہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ جل شانہ فرمائیں گے, ایک بندے سے پوچھیں گے کہ میں بیمار تھا تو آپ نے میری عیادت نہیں کی تھی. وہ کہے گا کہ یا اللہ آپ تو بیماری سے پاک ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا, اگر تم اس کی عیادت کے لیے جاتے تو مجھے وہیں پاتے. تو فرمایا جب تک میں بیمار رہتا ہوں اللہ تعالیٰ میرے قریب رہتے ہیں, مجھے اللہ مل جاتے ہیں, اور کیا چاہیے. پسند پسند کی بات ہے نا, پسند پسند کی بات ہے. کسی کی پسند اللہ ہے, کسی کی پسند صحت ہے. کوئی جسم کو پسند کرتا ہے اور کوئی اللہ کو پسند کرتا ہے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ مدینہ منورہ میں حضرت مولانا سید احمد خان صاحب رحمہ اللہ کا کچا گھر تھا, بارش ہوتی تھی تو پانی اندر ٹپکتا تھا. ہمارا گھر کچا ہو تو ہم پریشان رہتے ہیں, جی کچھ نہیں ہمارے پاس. تو فرمانے لگے کہ بارش ہوئی, بارش میں ہم سب پریشان, حضرت کا سامان بھیگے تو ادھر رکھیں, ادھر سے پانی آئے تو ادھر رکھیں, ادھر سے پانی آئے تو ادھر رکھیں. تو حضرت بڑے خوش. تو ہم نے پوچھا کہ بھی حضرت ہم تو پریشان ہو گئے, سامان منتقل کرتے کرتے آپ خوش ہیں. فرمایا آج حضور کے گھر کی مشابہت نصیب ہو گئی اور حضور کی گھر کی یہ سنت بھی زندہ ہو گئی کہ بارش میں آپ کا گھر ٹپکتا تھا. ان کی نظر اپنے محبوب پر ہوتی ہے, ہماری نظر تو میرے بھائیوں کپڑوں پر, لباس پر, چیزوں پر, سامانوں پر ہوتی ہے, اور ان کی نظر اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ہوتی ہے. زندگی کا مقصد کوئی اللہ کو بنا لے نا تو پھر اللہ کی قسم میں مزہ آتا ہے. ایک بزرگ تھے تو وہ حج میں زخمی ہو گئے, تو جب زخم کو دیکھتے تھے تو خوش ہوتے تھے. تو کسی نے پوچھا کہ بھائی آپ خوش کیوں ہوتے ہیں دیکھ کے؟ کہا بھائی یہ اللہ کے راستے کا زخم ہے, اللہ کے راستے کا زخم ہے. اللہ کے رسول کی انگلی زخمی ہو گئی تو آپ خوش ہو گئے. اور فرمایا هل انت الا اصبع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی, کہ یہ خون اللہ تیرے لیے گرا ہے. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سولی پر چڑھ رہے ہیں اور وہ جو شعر پڑھ رہے ہیں, اوہو بڑے عجیب شعر ہے. وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَهِ, کہ اللہ یہ سولی تیرے لیے ہے, تو خوش ہو رہا ہے, اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے. تو آج ہمارا مقصد میرے بھائیوں اللہ کا غیر ہے, اس لیے اللہ پاک مقصود نہیں ہے. ہم اللہ سے بھی اللہ کے غیر کو مانگتے ہیں کہ اللہ یہ دے دے, یہ دے دے, یہ دے دے, یہ دے دے. اللہ سے بھی اللہ کو مانگے. سب سے بڑی نعمت اللہ ہے, سب سے بڑی نعمت اللہ ہے کہ اللہ مل جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ظاہری نعمتیں بھی دی اور روحانی نعمتیں بھی عطا فرمائی. تو بیت اللہ میں اللہ پاک نے روحانی نعمتیں رکھی ہیں, جو حضرات بیت اللہ جاتے ہیں وہاں اللہ پاک ان کو روحانی نعمتیں عطا فرماتے ہیں. وہاں کی روحانی نعمتیں کیا ہیں؟ اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ, کہ وہاں برکتیں ہیں اور وہاں پہ ہدایت ہے. فیہ آیاتٌ بَيِّنَاتٌ, وہاں پہ اللہ کی نشانیاں ہیں, وہاں پہ ایمان بڑھتا ہے. ایمان سب سے بڑی نعمت ہے. روحانی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت, سب سے بڑی نعمت. اور وہاں پہنچ کے ایمان بڑھتا ہے. ایمان کیسے بڑھتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کو بنایا تھا, تو ابرہہ ایک بادشاہ تھا, اس نے بیت اللہ کو گرانے کی کوشش کی اور اپنی فوج کو, ہاتھیوں کو لے کر آیا. اللہ پاک نے اس کو, اس کی فوج کو تباہ کیا, اور اللہ پاک نے اس کی فوج کو ہلاک کیا اور بیت اللہ کی حفاظت فرمائی. تو اللہ نے اپنی قدرت ظاہر فرمائی کہ یہ جو بیت اللہ ہے یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ اس کی حفاظت کریں گے. تو حفاظت اللہ کرتے ہیں. جب انسان کا ایمان اللہ پر ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک میرے حفاظت کرنے والے ہیں, تو وہ پھر پریشان نہیں ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سارا حج حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں وہ دکھانے کے لیے اللہ پاک وہاں بلاتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست تھے اور اللہ کے عاشق تھے, اللہ سے ان کو محبت تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں بلایا اور اپنی ساری قدرت کی نشانیاں دکھائیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا اور آگ میں اللہ نے حفاظت فرمائی. تو یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ حفیظ ہیں, اپنی قدرت سے حفاظت کرتے ہیں. پھر اپنی بیوی کو, اپنے بچوں کو وہاں چھوڑا, اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی, ان کی روزی کا, ان کی ضروریات کا بندوبست کیا, اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی عزت دی کہ جتنے بھی نبی آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سب نے وہاں صفا مروہ کی سعی کی, سب اسی راستے پر دوڑتے رہے جس پہ حضرت حاجرہ نے دوڑ لگائی. اللہ تعالیٰ کو اپنے عاشقوں کی اداؤں کی حفاظت کرتے ہیں. جن سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہوتی ہے نا, وہ اللہ کے عاشق ہوتے ہیں, تو اللہ ان کی اداؤں کی حفاظت کرتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. آپ یتیم تھے اور غریب تھے, باپ کا انتقال پہلے ہو چکا تھا پیدائش سے پہلے, اور 40 سال کی عمر میں اللہ نے آپ کو نبوت دی, اور کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا. سب سے پہلے آپ کے چچا ابو لہب نے آپ کی مخالفت کی, سارے رشتہ داروں نے مخالفت کی, یہاں تک کہ انہوں نے آپ کو, آپ کے قتل کی اسکیمیں بنائی. حضرت عمر کو بھیجا آپ کو قتل کرنے کے لیے, اور آپ کو مکے میں رہنا مشکل ہو گیا, آپ نے وہاں سے ہجرت کی. غار ثور میں اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی اور اللہ نے آپ کو مدینہ بھیجا, اور مدینہ منورہ سے آپ کا دین ساری دنیا میں پہنچا. ایک شخص کہ جس کے پاس ایک پیسہ نہیں ہے اور ایک جوڑا کپڑا اس کے پاس ہے, آپ علیہ السلام کے پاس کبھی کبھار ایک جوڑا کپڑا ہوتا تھا بس, اور دو وقت آپ نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا. مکان چھوٹا سا تھا آپ کا, اور بھوک کا یہ عالم تھا کہ 2 مہینے آپ کے گھر میں چولہا نہ جلے, اور رشتہ دار اپنے شہر میں نہ رہنے دیں اور ان کا دین ساری دنیا میں پہنچ جائے. تو یہ کس نے کیا؟ اللہ نے کیا. یہ اللہ نے اپنی قدرت دکھائی ہے. دین اللہ زندہ کرتے ہیں اور اپنی قدرت سے زندہ کرتے ہیں. تو اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں وہاں رکھی ہیں، وہاں بلاتے ہیں تاکہ وہاں سے انسان ایمان لے کر آئے اور اللہ کی محبت لے کر آئے، اللہ کا تعلق لے کر آئے. وہاں کی برکت یہ ہے کہ جو بھی مسلمان وہاں جاتا ہے نا، جو بھی وہاں توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو توبہ سے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے، تو توبہ لے کر آتا ہے وہاں سے. توبہ بڑی نعمت ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے دیں، یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے سے خوش ہوتے ہیں. وہاں بیت اللہ میں انسان جائے تو اسے اللہ کا خوف آتا ہے، ڈر آتا ہے اللہ کا. ہر آدمی وہاں ڈر رہا ہوتا ہے، اس کے دل میں ایک اللہ کا خوف ہوتا ہے. تو توبہ اور توکل اور تقوی اور آخرت کی فکر، حج، اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کو شروع کیا یا ایھا الناس اتقوا ربکم سے، تقوی سے شروع کیا حج کو. اور حج کی آیتیں جو ختم کی، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْكُمْ تُحْشَرُونَ، کہ اللہ سے ڈرو اور تمہیں اللہ کے پاس جمع ہونا ہے، واپس جانا ہے. یہ حج کا خلاصہ ہے کہ انسان حج سے اللہ کا خوف لے کر آئے، اللہ کا ڈر لے کر آئے، اللہ کا تعلق لے کر آئے، اللہ کی محبت لے کر آئے. میرے محترم بھائیوں، آج ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے، لیکن اللہ کے غیر کی محبت بھی ہے. اور اس کا پتہ اگر کسی نے چلانا ہے کہ میرے دل میں کس کی محبت زیادہ ہے، اللہ کی ہے یا کسی اور کی ہے، تو اس کی نشانی ہے، وہ نشانی نماز ہے. نماز میں دیکھ لیں کہ اس کا دل کہاں ہے. جس کا دل نماز میں جہاں ہے نا، وہ وہی ہے، وہ اسی کا ہے، وہ اللہ کا نہیں ہے. ذکر کے وقت میں یہ دیکھیں کہ اگر ذکر کے وقت میں یہ اس کو اللہ یاد آ رہے ہیں اور اللہ کا دھیان اسے مل رہا ہے اور اسے ذکر میں اللہ یاد آ رہے ہیں، تو یہ اللہ کا ہے. ورنہ دل میں وہی ہے، بیٹھا ہوا ہے کہیں پہ اور دل کہیں اور ہے. ایک آدمی نے جو ہے نا، یعنی ہم سب نے جب ہم نے اللہ کے راستے میں وقت لگایا، تو ہمارے بزرگوں نے ہمیں فرمایا کہ بھائی صبح اور شام اللہ کو یاد کرو، صبح کی تسبیحات پوری کرو، شام کی تسبیحات پوری کرو. ہم نے نیت بھی کی کہ بھائی انشاءاللہ ہم صبح بھی تسبیح پوری کریں گے، شام کو بھی پوری کریں گے. لیکن میرے محترم بھائیوں، ہم تسبیحات کیوں نہیں پوری کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ہم نے اپنے کسی دوست کو وقت دیا اور اس کو کہا کہ بھائی، اس نے ہمیں وقت دیا کہ میں آپ کے پاس آؤں گا، تو ہمیں انتظار بھی ہوتا ہے، اور جب وہ آتا ہے اور ہم خوش ہوتے ہیں، نہیں آتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے. تو یہ جو ہم نے وقت دیا ہے نا، اپنا تسبیح کا وقت، یہ اللہ کو دیا ہے، تو اللہ پاک ہمارے انتظار میں ہوتے ہیں اور وہ وقت ہم کسی اور کو دے دیتے ہیں. تو اللہ سے محبت کا تعلق، محبت کا تعلق ہو. ایک ہے ضابطے کا تعلق، نماز پڑھ لی، اور ایک ہے کہ نماز میں اللہ کے ساتھ نماز پڑھی، ایک ہے کہ ذکر کر لیا، اور ایک یہ کہ بھائی اللہ کے دھیان کے ساتھ ذکر کیا. ایک تو یہ میرے بھائیوں، ہم نے گشت کیا کہ چلو بھائی آج گشت کا دن ہے، ہم نے گشت کر لیا، لیکن ایک ہم نے اللہ کے دھیان کے ساتھ گشت کیا کہ اس گشت سے میرے اللہ مجھ سے خوش ہو جائیں، میں اللہ کے لیے گشت کر رہا ہوں. ایک ہم شب جمعہ میں گئے، ٹھیک ہے، ہم شب جمعہ میں چلے گئے. ایک یہ کہ ہمارا اس شب جمعہ میں ہمیں اللہ مل گئے، کتنا ہمیں اللہ سے ہماری محبت بڑھ گئی. ہمارے بھائی ابراہیم عبدالجبار صاحب رحمت اللہ علیہ مکی مسجد میں مشورے میں ایک بات فرماتے تھے کہ بھائی ہم مشورے میں آتے ہیں تو ہمارا مشورہ کس چیز کے لیے ہے؟ فرماتے تھے کہ مشورہ اس چیز کے لیے کہ ہمیں اللہ مل جائے. تو کیا مشورے کے بعد ہمیں اللہ ملے کہ نہیں ملے؟ اللہ کا قرب ہمیں ملا کہ نہیں ملا؟ اللہ پہ جان دینے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو میرے محترم بھائیوں، جب تک کہ ہمارے دل سے یہ اللہ کا غیر نہیں نکلے گا نا، اس وقت تک اللہ نہیں آئیں گے. اور یہ بڑی محنت سے نکلتا ہے، اللہ کا غیر بڑی محنت چاہتا ہے. چونکہ ہم نے برسوں محنت کی، برسوں محنت کی، کسی گھر کو نہ آپ چھوڑ دیں خالی اور اس کی صفائی ستھرائی نہیں کریں، تو تھوڑی دنوں میں وہ اس میں گندگی ہو جائے گی، کوڑ کباڑ جمع ہو جائے گا، بدبو آ جائے گی اس میں. دل پہ محنت نہیں کریں گے تو اس دل میں حسد، کینہ، بوز، عداوت اور ساری بدگمانیاں، غیبتیں اور سب گناہ اس کے اندر آ جائیں گے. میں نے ایک دن حضرت رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، میں نے کہا حضرت یہاں بیت اللہ میں کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا میں تو اپنا دل صاف کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اپنا دل اللہ کے غیر سے صاف کر لوں، کہ اس بیت اللہ سے اللہ کو لے کے جاؤں، بیت اللہ سے اللہ کو لے کے جاؤں. اور میرے محترم بھائی اور دوستوں، مدینہ پاک سے کیا لے کے آنا چاہیے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام والی سنتیں، مبارک سنتیں، آپ کی مبارک زندگی، آپ کے اخلاق، آپ کی عاجزی، آپ کا صبر، آپ کا معاف کرنا، آپ کا برداشت کرنا، آپ کا تحمل، آپ کا فاقہ، یہ چیزیں وہاں سے لانے کی ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں، اللہ تعالیٰ کو آپ کتنے محبوب ہیں، آپ کی سنتیں بھی اللہ کو محبوب ہیں. اللہ کے یہاں قیمت کتنی ہے ہماری، یہ ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر سنتیں کتنی ہیں اور کتنا ہمارے اندر سنتیں سیکھنے کا شوق ہے. آج تو میرے محترم بھائیو ہمارے اندر شوق ہی نہیں رہا. ہمارے حضرت رحمہ اللہ اپنے زندگی کے اخیر میں، وہاں ایک ساتھی ملے مجھے تو وہ حضرت کی بڑی خدمت کرتے تھے. میں نے کہا کہ حضرت کی کوئی باتیں سناؤ، تو کہنے لگے کہ حضرت مدینہ منورہ میں آئے ہیں. کہنے لگے کہ بڑے حضرت کا جو کسی گروپ کے ساتھ گئے تھے تو وہ بڑے ہوٹل میں وہ قیام تھا اس گروپ کا، تو حضرت وہاں ہوٹل میں داخل نہیں ہوئے. ہوٹل میں بے پردگی کا ماحول ہوتا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ بھی میں حضور کے شہر میں اس ماحول میں نہیں رہ سکتا. اور وہاں سے حضرت اپنا بستر لے کے حضرت مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں چلے گئے. وہاں جا کے حضرت رہے. وہ فرمایا کہ ان ہوٹلوں میں رہ کے مجھے حضور کا گھر کیسے یاد آئے گا؟ ہم تو یہ چاہتے ہیں نا کہ بھائی بڑا عالی شان مکان ہو، عالی شان جگہ ہو، اچھی جگہ ہو. فرمایا کہ ان ہوٹلوں میں رہ کے ہمیں یہ حضور کی زندگی کیسے یاد آئے گی؟ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ اپنے ساتھ ہمیشہ حج کے سفر میں لوٹا لے کے جاتے تھے، لوٹا، اور منا میں، عرفات میں، ہر جگہ پہ. اور میں نے پوچھا، میں نے کہا حضرت آپ لوٹا کیوں لے جاتے ہیں؟ کہا وہ کھڑے ہو کے وضو کرنے کی جگہ ہوتی ہیں تو بیٹھ کے وضو کرنا سنت ہے. ہمارا کبھی خیال بھی نہیں گیا اس طرح. عشق نا اور چیز ہے، عشق اور چیز ہے. عاشق نہیں ہیں ہم، بس ٹھیک ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق تو ہے، آپ کے امتی ہیں، لیکن عشق نہیں ہے. عشق کوئی اور چیز ہوتی ہے. مولانا فاروق صاحب مکے والے فرمانے لگے کہ میں حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے گھر لے آیا تو حضرت نے فرمایا مجھے وضو کرنا ہے, تو میں بیسن کے پاس لے گیا کہ میں کھڑے ہو کے وضو کروں گا, حضور کی سنت کے خلاف. میں نے لوٹا لیا حضرت نے اور سڑک پہ حضرت نے بیٹھ کے گلی میں باہر بیٹھ کے حضرت نے وضو کیا. ہمیں تو کبھی خیال بھی نہیں آتا. تو میرے محترم بھائی اور دوستو, آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جسے محبت ہوگی نا تو وہ آپ کی سنتوں کو تلاش کرے گا, تلاش کرے گا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں کیا ہیں. آپ کی ہر سنت کو آپ کی ہر, تو زندگی کے آخری دنوں میں حضرت نے شمائل کبریٰ حضرت نے پڑھی تھی, ہم نے پڑھی تھی. تو ایک ایک سنت کا حضرت اہتمام کر رہے ہیں. ہم حضرت سے پوچھتے تھے کہ حضرت اس میں سنت کیا ہے, پڑھتے پڑھاتے ہمیں, مگر چونکہ وہ عمل کرتے تھے عمل, تو عمل کی برکت سے جب آدمی عمل کرتے ہیں نا تو اس کو سنتیں یاد رہتی ہیں. ہمیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنی محبت ہے یہ سنتوں سے پتہ چلے گا. اگر سنتیں یاد ہیں اور سنت پر عمل کی توفیق مل رہی ہے تو آپ سے محبت ہے, ورنہ بھائی خالی جمع خرچ ہے, جمع خرچ سے کچھ نہیں ہوگا. قیامت میں انسان کی جو قیمت لگے گی نا, قیمت یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ بھائی اس کے پاس دنیا کا مال سامان اور دنیا کی چیزیں کتنی تھیں, اس کی زندگی میں سنتیں کتنی تھیں, یہ دیکھا جائے گا. پھر وہ ساتھی کہنے لگا کہ 10 سال میں حضرت کے ساتھ رہا, 10 سال. کہتے ہیں 10 سال میں کبھی میں نے حضرت کی تہجد کا ناغہ نہیں دیکھا, کبھی حضرت کے تہجد کا ناغہ نہیں, کہ رات 1 بجے بھی سوئیں 2 بجے بھی سوئیں ان تہجد کے وقت میں حضرت اٹھ کے اپنی تہجد پڑھتے تھے, تہجد کے بعد تھوڑی دیر لیٹتے تھے, وہ بھی سنت کی نیت سے کہ آپ علیہ السلام تہجد پڑھ کے لیٹتے تھے. تو میرے محترم بھائی اور دوستو, یہ حضرات تو آپ علیہ السلام کی اتباع کر کے چلے گئے, ہمیں ہمارے اندر فکر نہیں ہے, بے فکری ہے اور اسی غفلت کے ساتھ ہماری زندگی گزر رہی ہے. اس لیے اللہ کیا ہماری آج باطل نے محنت کر کے مسلمانوں سے سنت والی زندگی چھین لی ہے, جس کی وجہ سے مسلمان کی قیمت ختم ہو گئی. ایک فوجی ہے نا, فوجی, اب فوجی کی وردی نہیں ہو اس کے ساتھ, وہ کسی کام کا نہیں ہے بےچارا. پولیس والا اگر وردی میں ہو اور وہ چوک پر کھڑا ہوا ہے تو اس کے ہاتھ کے اشارے کے اندر اتنی طاقت ہے کہ بادشاہ کی گاڑی بھی رک جائے گی, وزیر کی گاڑی بھی رکے گی, اور اگر ایک عام آدمی ہاتھ سے اشارہ کرے تو لوگ کہیں گے یہ پاگل ہے. مسلمان کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے جب وہ سنت کو چھوڑ دیتا ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کے یہاں, کوئی حیثیت نہیں. تو میرے محترم بھائی اور دوستو, بس آج ہم یہ نیت کریں انشاءاللہ کہ ایسی محنت کریں کہ اللہ کا غیر ہمارے دلوں سے نکل جائے, یہ محنت چاہتا ہے. اب اگر کوئی محنت کرے گا تو یہ ہوگا میرے بھائی, اور اللہ سے ہمارا تعلق محبت کا ہو, عشق کا ہو. تنہائی میں اللہ کو وقت دیں, اللہ پاک کو وقت دینا پڑے گا. جس سے دوستی ہوگی میرے بھائیوں, اس سے وقت دینا پڑے گا. بڑی عجیب حدیث ہے, یہ حدیث یاد رکھیں, یا ابن آدم انی لک محبن. میں بڑا عجیب, یعنی عجیب جملہ ہے اللہ پاک کا. اللہ پاک فرماتے ہیں اے آدم کے بیٹے, مجھے تجھ سے محبت ہے. ہمارے پاس کیا ہے وہ ہم سے کیوں محبت کریں, ہے ہمارے پاس کیا, اسے ہمیں کیا ضرورت ہے. یہ تو اس کا پیار ہے, اس کی عطا ہے, اور اس کا एहसान है, उसकी चुनाव है, उसको पसंद है, उसने गा के मैं तुझसे, उसने कायनात की किसी चीज से नहीं गा के मुझे तुझसे मोहब्बत है, न जन्नत से कहा, न जमीनों से कहा, उसने मुझसे कहा, आपसे कहा। और फिर आगे फरमाया, फबी हक मोहब्बती लगा कुन ली मुहिब्बा, तू भी तो मुझसे मोहब्बत करना। हाँ, अल्लाह का मैसेज आया हमारे पास कि मुझे वक्त दो। हाँ, मुझे वक्त दो। अल्लाह को वक्त दिया करें, तिलावत का नागा, जिक्र का नागा, आमाल का नागा, सुन्नतों का नागा। ये गफलत की जिंदगी, इसका बड़ा नुकसान है मेरे भाइयों, इसका बहुत नुकसान होगा। अल्लाह की यहां कीमत लगेगी इन आमाल पे लगेगी। तो हर रोज अपने जिंदगी का मुहासबा करें, हर रोज, हर तमन्ना और हर आरजू, हर ख्वाहिश से ज्यादा अल्लाह की ख्वाहिश हो, और हर तमन्ना से ज्यादा अल्लाह की तमन्ना। बस अल्लाह पाक हमें ये नसीब फरमा दे, और इंशाल्लाह अभी जोड़ है हमारा रायविंड में, तो हम सभी साथी जा रहे होंगे इंशाल्लाह अपने अपने मोहल्लों में, मेहनत फरमाएं मेरे भाई। अब ये साल में एक मरतबा मौका आता है, हमारे बड़े हमें बुलाते हैं, और वहाँ रायविंड में बड़ी फिजा है, लोग सारी दुनिया से आते हैं, कुर्बानियाँ देते हैं। तो हमारी भी सबसे गुजारिश है कि भी सब जोड़ में जाएंगे इंशाल्लाह, हमारा भी इरादा है इंशाल्लाह हम भी जाएंगे। फिर आइंदा पीर को वापसी होगी, अगर साथी थके हुए होंगे, अगर हम पहुंच गए तो इंशाल्लाह बयान होगा, वरना फिर अगले पीर को इंशाल्लाह बयान होगा। और अपने मामूलात का हर भाई एहतमाम करें, अपने जो मामूलात के पर्चे हैं, रोजाना रोजाना अल्लाह को वक्त दें। जो जिक्र का वक्त है ना, ये हमने अल्लाह को दिया हुआ है, किसी और को नहीं दिया। हाँ इंशाल्लाह थोड़ा सा अल्लाह से अपना ताल्लुक बढ़ाने की कोशिश करें इंशाल्लाह, फिर अल्लाह ताला वो मज़े देंगे जिसका तसव्वुर नहीं है इस दुनिया में। यानी सबसे आज हमारी किसी न किसी से दोस्ती है ना, किसी न किसी से दोस्ती है अल्लाह की, यानी उस दोस्ती में हमें एक मज़ा आता है, खाने में एक मज़ा, पीने में मज़ा, दुनिया के कामों में एक मज़ा। अल्लाह की कसम, अल्लाह की दोस्ती में सबसे ज्यादा मजा है, सबसे ज्यादा मजा है। उसका हमें चस्का नहीं लगा, हमें उसका अभी चस्का नहीं लगा है, वो मजा नहीं लगा है। एक दिन मैं हजरत की खिदमत में हाजिर हुआ जोहर के बाद, तो अपना जिक्र कर रहे थे, तो मैंने ऐसी हंसते हुए अर्ज किया कि हजरत आप तो हर वक्त ही जिक्र करते हैं। हंसने लगे, फरमाने लगे बस वो सुबह जिक्र पूरा नहीं हुआ था, तो मैंने कहा चलो जिक्र कर लो। अब खाना नहीं खा रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं। सारी जिंदगी हजरत ने नाश्ता छोड़ा था, नाश्ता नहीं करते थे हजरत। जब सारे कामों से फारिग होते थे तो एक कोई खादिम होता था, तो कोई दूध का प्याला पिला देता था, बस ये हजरत का नाश्ता। वो वक्त अल्लाह को दिया हुआ था। अल्लाह की कसम, नाश्ते से ज्यादा मजा अल्लाह की मोहब्बत का मजा, उससे ज्यादा है। जिसको तहज्जुद का मजा आएगा ना, अल्लाह की कसम सोने से ज्यादा उसको मजा आएगा, तो ही तहज्जुद पढ़ेगा। हाँ, जिसको अखबार से ज्यादा मजा कुरान के पढ़ने में आएगा, तो वो कुरान पढ़ेगा। जिसको दोस्तों से ज्यादा अल्लाह के साथ बैठने का मजा आएगा, तो वो अल्लाह को वक्त देगा, वो अल्लाह को वक्त। तो अल्लाह हमें अपना मज़ा अता फरमाए, अल्लाह के मज़े और अल्लाह के मोहब्बत के मज़े, अल्लाह के ताल्लुक के मज़े। अल्लाहु अकबर। अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। आप सब हजरात के लिए मैंने वहाँ दुआएं भी की और तवाफ भी किया, और अरफात में, मीना में, सब जगह में अल्हम्दुलिल्लाह, और मस्जिद नबी में भी आप सबकी तरफ से सलाम पेश करता रहा। अल्लाह ताला आप सबको इसकी बरकतें हमें अता फरमाए, आपको भी अता फरमाए। لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد كما أنت أهله صل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم عليه يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں کو لغزشوں کو معاف فرما یا اللہ آج تک ہم نے آپ کو زندگی کا مقصد نہیں بنایا ہمیں معاف فرما دے یا اللہ تیرے غیر کے پیچھے بھاگتے رہے جہاں کچھ بھی ہمیں نہ ملا جہاں کچھ بھی نہیں ہے یہ ساری دنیا یا اللہ بے وفا ہے یہ چھوٹ جانے والی ہے یہ فانی ہے بے قیمت ہے اے اللہ تو نے ہمیں اپنے لیے بنایا تھا اور تو ہم سے محبت کرتا ہے تو ہمیں اپنا محبوب بنانا چاہتا ہے تو ہم سے دوستی کرنا چاہتا ہے اے اللہ ہمیں اپنا دوست بنا لے اے اللہ ہمیں اپنا بنا لے اور ہمارا بن جا اور توفیق بندگی ہمیں نصیب فرما دے کمال ایمان عطا فرما کمال تقوی عطا فرما اپنی معرفت اور محبت اور پہچان عطا فرما اور اپنا خوف عطا فرما اپنے ماں سوا سے بے خوف کر دیں اور اپنے سے خوف والا بنا دیں اپنے ماں سوا سے نا امید کر دیں اور اپنا امیدوار بنا دیں اے اللہ ہمارا بھروسہ تیری ذات پر ہو تیرے اوپر بھروسہ ہو تیرے سے حسن ظن ہو اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور جو ہمیں مل جا اور تیرے ہم تیری تلاش میں لگیں ہماری دوڑ و دھوپ تیرے لیے ہو ہماری صبح شام تیرے لیے ہو ہمارا اٹھنا جاگنا بیٹھنا کمانا خرچ کرنا تیرے لیے ہو اور تو ہم سے راضی ہو تیری توجہ ہم پہ ہو جا اے اللہ ہم پہ اپنی توجہ فرما لے ہمیں اپنی نگاہوں میں لے لے ہمیں اپنی حفاظت میں لے لے اور نفس و شیطان کی شرارتوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما دے ہم اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتے ہیں اے اللہ تو ہماری بہترین تربیت فرما دے جیسے آپ نے صحابہ کی تربیت فرمائی ہماری بھی تربیت فرما دے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام والے مبارک اور عالی مقصد کے لیے ہم سب کو قبول فرما لے اور پوری امت کو اس دعوت والی محنت کو قبول فرما ہمارے اس ہونے والے جوڑ کو کامیاب فرما سب ساتھیوں کا پہنچنا آسان فرما اور وہاں کے بزرگوں کے بیانات اور اس ماحول سے فائدہ اٹھانے والا بنا اور ساری دنیا کی تشکیلوں کو اے اللہ اسی جوڑ میں وجود عطا فرما اور دین کے سارے تقاضوں کے لیے ہمیں ذریعہ کے طور پر قبول فرما لے تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی مدد فرما جو شہداء حرم شریف میں اور منا میں شہید ہو گئے ان کی شہادتوں کو قبول فرما اور پوری امت کے لیے رحمتوں برکتوں کا ذریعہ فرما ہدایت کے دروازے کھول دیں اے اللہ برائی کے دروازے بند فرما شر کے دروازے بند فرما ہمارے نوجوانوں کو ہدایت عطا فرما ہمارے گھروں میں ہدایت کی ہواؤں کو پہنچا دے ہماری نسلوں کو ہدایت عطا فرما دے اور نفس و شیطان کی شرارتوں سے ہماری حفاظت فرما بیماریوں سے شفا اور صحت عطا فرما مقروضوں کے قرضوں کا انتظام فرما یا اللہ جس کی جو حاجت اور ضرورت ہے اپنے وسیع خزانوں سے پوری فرما دے اے اللہ ہمیں اپنے نام کا مزہ عطا فرما نمازوں کا مزہ عطا فرما دعوت اور تعلیم اور ذکر و عبادت اور خدمت کا مزہ عطا فرما اس دعوت والی محنت کے لیے ہم سب کو قبول فرما آپ علیہ السلام کی محبت عطا فرما آپ کا عشق اور آپ کا تعلق عطا فرما اور آپ کی سنتوں کی اتباع کی توفیق عطا فرما حاسدوں کے حسد سے حفاظت فرما بد نظروں کی بد نظری سے حفاظت فرما ساحروں کے سحر سے حفاظت فرما ہر طرح کی پریشانیوں سے حفاظت فرما جو خیریں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگی ہے وہ سب عطا فرما، اور جن شروع سے پناہ مانگی ہے اللہ ان سے پناہ عطا فرما. اللہ ہم سب کو جو ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں سارے مجمع کو یا اللہ بار بار اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما، مقبول حاضری نصیب فرما، مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرما، خاتمہ ایمان پر فرما اور جنت الفردوس عطا فرما، جہنم سے ہماری حفاظت فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم آمین برحمتک.